سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانی حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، میری موج غم بے سہارا نہیں، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا
ہمارا نہیں ہے۔
اخترتی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اخترتی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ افضل اسی کا جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ افضل جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا الحدیث سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو سات نصیحت ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست نصیحت پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو سات نصیحتیں فرمائیں، جس میں سے ایک نصیحت یہ ہے: اوصی کبھی تقو اللہ عز و جل فإنه أزین لأمرک کلی، کہ تقوی سے رہو تیرے سب کام بن جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، تقوی کی برکت سے دونوں جہان بن جاتے ہیں، کیونکہ تقویٰ کی برکت سے وہ خدا کا دوست ہو گیا، اور جب خدا کا دوست ہو گیا تو خدا کا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے، خدا دونوں جہان میں اس کو راضی رکھتا ہے۔ جب ابا راضی ہو تو پردیش میں بھی بیٹے کو خرچہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ، ایک ملازم بھی رکھو، خوب آرام سے رہو، اور وطن میں بھی اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح جو اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا بلکہ ہر وقت راضی رکھتا ہے، تو رب بھی اس کو پردیس اور وطن یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں میں آرام سے رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مزید نصیحت فرمائیں، تو دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض۔ تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن شریف تاقوں میں جزدانوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو تاقوں میں مت رکھو، روزانہ تلاوت کرو، چاہے ایک ہی رکوع ہو یا صرف 10 آیتیں ہی کیوں نہ ہوں، البتہ مسافر مستثنا ہے، کیونکہ بروایت بخاری شریف اس کے فرض آدھے ہو جاتے ہیں اور مسافر کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ وطن میں وظیفہ پڑھتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کثرت تلاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کا انعام بتا رہے ہیں کہ آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کی دین کی حرص، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں سے زیادہ مسائل نہ پوچھو، اگر تم نے نماز کا پوچھا تو روزہ گلے لگا دیں گے، لیکن صحابہ کرام کی دین کی پیاس بجھتی ہی نہ تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں قلت زدنی، ہمیں اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ دو نصیحتوں کے بعد عرض کیا اور فرمائیے، واہ یہ ہے طلب علم، ایک کباب کے بعد دوسرے کباب کی طرف ہی ہاتھ لپکتا ہے، جب دنیاوی کبابوں کی اتنی طلب ہے تو علم جو آخرت کی چیز ہے اس کی طلب تو اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، علیک بطول الصمت فإنه مفردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینی، اے ابو ذر تم اکثر خاموش رہا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے معاملوں میں اس سے مدد ملے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پھر عرض کیا، قلت زدنی، اے اللہ کے نبی مجھے اور نصیحت کیجیے۔ کیا حرص ہے اور کیا حریص طالب علم ہے، یہ حرص مبارک ہے، ہر لالچ بری نہیں ہوتی۔ چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، ایاک وکثرت الذکر فإنه یمیت القلب ویذهب بنور الوجه، کثرت ذہن سے بچو، یعنی زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ اس سے مراد وہ ہنسی ہے جو غفلت قلب کے ساتھ ہو، اگر دل اللہ سے غافل نہیں تو ہنسنے میں مضائقہ نہیں، لیکن اس میں بھی اتنا غلو نہ کرو کہ ہر وقت ہنستے ہی رہو، اور نہ اتنی کمی کرو کہ ہنسنا ہی بھول جاؤ، لہذا اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مقوی قلب اور مقوی اعصاب ہے، بالکل خاموشی سے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، لہذا خاموشی میں بھی غلو نہ کرو، نہ ہر وقت ہنستے رہو نہ بالکل خاموش رہو، بلکہ ہر چیز اعتدال میں ہو۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر ہنسی آ گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اب حق اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعا دیں، جیسا کہ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی کہ اس پر بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے وہ چادر لے کر اس کو بوسہ دے کر واپس کر دی اور آپ علیہ السلام کو دعا دی، اکرمک اللہ یا رسول اللہ کما اکرمتنی، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو عزت دے جیسا آپ نے مجھے عزت دی۔ معلوم ہوا کہ مرید اپنے شیخ کو، شاگرد استاد کو اور بیٹا باپ کو دعا دے سکتا ہے، لہذا آپ علیہ السلام کے ہنسنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا دی، الحق اللہ سنک یا رسول اللہ، یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب الزہد میں موجود ہے۔ اب اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص برابر ہنستا رہے اور ایک سیکنڈ بھی اس کی ہنسی نہ رکے تو ہم کو اور آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس کو کیا ہو گیا؟ تو ہر وقت ہنسنے سے مراد کیا ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہر وقت ہنسنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم ہے اے ادام اللہ فرحق، یعنی اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی فرحت اور خوشی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہمیشہ ہنسنے سے یہاں فرحت قلب مراد ہے، کیونکہ جب فرحت قلب نہ ہوگی تو ہنسی کیا آئے گی؟ دلالت التزامی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھی، وسیع النظری، بہت ہی دور اندیشی، وسیع النظری اور مزاج شناسی، اور میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ اس کو کش چپو ہوا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کسی بات پر بہت صدمہ تھا اور حضرت کا ہمارے یہی تربیت تھی کہ بھائی ہر وقت مسکراتے رہو، خوش دکھائی دو، اب مجھ کو اس قدر شدید کسی بات پہ صدمہ تھا کہ میں صدمے سے ظاہر ہے جو قلب میں ہوتا ہے وہ چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مسکرا کے رہوں حضرت کے پاس، لیکن حضرت مجھے بہت دیر تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص تھا اور وہ جو ہے اس کو انتہائی مغموم تھا وہ، لیکن وہ زبردستی ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا منہ ٹیڑھا رہ گیا۔ پھر ایسے میں کر کے بھی بتایا، اب مجھ کو تو پھر ہنسی آئی گئی۔ ایسے رحمت اللہ علیہ ہمارے اللہ تعالی نے کیا نوازشات فرمائی تھی، آپ کیا چیز تھی، کیا کہیے بس، کچھ تعریف کے لیے کوئی الفاظ بھی ہمیں نہیں ملتا، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اب بھی ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کی قدر کر سکتے ہیں، اگرچہ ہم نے حضرت کی حیات میں حضرت کی قدر نہ کی، لیکن اگر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر ابھی ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ اپنے شیخ کی قدر میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے عرض کر دیا کہ بعض لوگ ایک حدیث دیکھ کر مفتی بن جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، ہنستے نہیں تھے، دوسری احادیث ان کے مطالعے میں نہیں، تو جب کسی عالم کو ہنستے دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، انہوں نے جنگ بدر میں ایک مشرک کو تیر سے مار گرایا، وہ ننگا ہو گیا، فضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظرت الی نواجذہ، آپ علیہ السلام اتنا ہنسے کہ داڑھی مبارک نظر آنے لگی۔ لہذا علم پورا ہونا چاہیے، اردو کی کتابیں پڑھ کر علماء کی اصلاح مت کیجیے، مفتی نہ بنیے۔ غرض ہمارے بزرگ ہنستے بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں، لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خوب ہنسے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے پیر بھائیوں کو بھی خوب ہنسایا۔ بعد میں خواجہ صاحب نے پوچھا کہ سچ سچ بتائیں، ہنسی کی اس محفل میں کیا آپ کے دل سے آپ کے دل اللہ سے غافل تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بے وجہ ادب کے ہم سب خاموش ہو گئے۔ اس پر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ اس وقت بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا۔ پھر یہ شعر پڑھا، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے تے ہم، کسی کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ والوں کی ہنسی اور اپنی ہنسی کو برابر مت سمجھو، کیونکہ وہ بظاہر ہنس رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اس پر میرا بھی ایک شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم۔ لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم۔ اللہ والا اگر کاروبار بھی کر رہا ہے، مخلوق میں بھی بیٹھا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، مگر اس وقت بھی وہ خدا کے ساتھ ہے۔ جسم کے مرتبے میں وہ آپ کے ساتھ ہے اور روح کے مرتبے میں وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس مضمون کو اختر نے ایک اور شعر میں پیش کیا ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ پانچویں نصیحت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، قل الحق وان کان مروًا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ لیکن دوستو، حق بات بھی کہ اگر کہنا ہو تو اس کو بھی سلیقے سے کہو۔ کہاں مشغول ہو، ادھر دیکھو بھائی، مل جائے گا گھر بھی انشاءاللہ، فکر نہ کرو، سب کام اللہ بنائے گا۔ اب بات کی اگر کہنا ہو تو اس کو بھی سلیقے سے کہو، جیسے اگر کوئی اپنی ماں سے کہے کہ اے میرے ابا کی بیوی ناشتہ لاؤ، ہے تو حق مگر ظالم نے حدیث کے مفہوم کو ضائع کر دیا۔ دین ہمیں ادب کا درس دیتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا۔ دیکھو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنے کو اپنی طرف منسوب کیا، لیکن جب دو غلاموں کی دیوار کو سیدھا کیا تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ تینوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، لیکن جو عید کی بات تھی اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، پس ارادہ کیا میں نے کہ کشتی کو عید دار کروں، اور جب معاملہ دیوار سیدھی کرنے کا آیا تو اپنے رب کی طرف نسبت کی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، سورہ کہف۔ لہذا دوستو، حق بات بے شک کہو، ڈٹ کر کہو، مگر موقع محل دیکھ کر ادب اور سلیقے سے کہو۔ جیسے شکاری جس چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے اس کی بولی بھی سیکھتا ہے، ورنہ وہ بھاگ جائے گی۔ اگر شاعر آیا ہے تو دو تین شعر پڑھ کر اس کو اللہ کے عشق میں پھنساؤ۔ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو تھوڑی سی ڈاکٹری بھی سناؤ۔ مثلاً اس سے کہو کہ فرانس کے ڈاکٹر پاگلوں کو مسواک کراتے ہیں، جس سے گندا مواد ان کے دماغ سے نکلتا ہے اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسواک سے نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے ایک ایسا لعاب نکلتا ہے جس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے، لیکن ہم ڈاکٹروں کے تجربے کی وجہ سے انگلیاں نہیں چاٹتے، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چاٹتے ہیں۔ بالفرض اگر ڈاکٹر منع بھی کریں تو ہم ان کی نہیں مانیں گے، اپنے نبی کی مانیں گے۔ اسی طرح کھانے کا برتن صاف کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ برتن دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، اس کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچا جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا۔ اس حدیث کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شامی جلد نمبر 5 کتاب الحضر والعباہ میں نقل فرمایا ہے۔ کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ جس برتن میں اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا ہے اس کو پورا کرنا اور صاف کر کے چاٹ کر صاف کرنا ضروری ہے، اور جو باقی ڈش میں یا پتیلی میں بچ گیا ہو اس کو صاف کرنا ذمہ نہیں ہے۔ جتنا کھانا اتارے اپنی پلیٹ میں اس کو صاف کرنا۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم نے دیکھا، حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا پلیٹ میں نکالتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ طبیعت پہ بار ہو اور وہ زبردستی صاف کرنا پڑے۔ طبیعت پہ بار ڈالنا بھی جائز نہیں، اپنی طبیعت کو تکلیف میں مبتلا کرنا۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کھانا نکالو، جب وہ پورا ہو جائے تو پھر تھوڑا سا اور نکال لو، کئی بار نکال لو، لیکن اتنا زیادہ نکال لینا کہ پورا نہ کیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی پلیٹ میں بہت زیادہ کھانا اتار دیتے ہیں، اور پھر وہ بچے کھا نہیں پاتے تو اس کو پھر جو لوگ تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور ان کو بات معلوم نہیں ہوتی تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے رزق کی بہت سخت ناقدری ہے۔ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ بے ادبی کی وجہ سے رزق اٹھ جاتا ہے، اور اگر ایک دفعہ رزق اٹھ گیا تو 7 پشتوں تک واپس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور چھٹی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، لا تخف باللہ لومۃ لائم، اللہ کو راضی کرنے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو، اگر کوئی ہنستا ہے تو ہنسنے دو۔ اگر کسی آدمی کو سخت پیاس لگی ہے اور کوئی شخص اسے ٹھنڈا شربت پلائے، اور یہ جگہ اور بستی ایسی ہے کہ جہاں شربت پینے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا یہ پیاسا شخص لوگوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے شربت پینا چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ایسی ہی محبت کی پیاس مانگو کہ سارے عالم کی ملامتیں تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنے سے نہ روک سکے۔ اگر کوئی شکاری مچھلی شکار کر کے اسے دوبارہ دریا میں چھوڑ دے تو وہ دوبارہ دریا میں جائے گی یا نہیں؟ اور وہ دوسری سمندری مچھلیوں کی ہنسی مذاق اور تانوں کی فکر بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سمندر کے بغیر ہمیں راحت اور آرام نہیں مل سکتا، خشکی میں تو ہماری موت ہے۔ اس لیے وہ کسی کے لام تان کی پرواہ نہیں کرے گی، بلکہ دوبارہ سمندر میں جانے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے معاملے میں مخلوق کا خوف نہیں کرتا، کسی کی لعنت ملامت سے نہیں ڈرتا، اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا، برادری اور معاشرے سے نہیں ڈرتا، اپنے علاقے اور ملک سے نہیں ڈرتا۔ سارا ملک اگر داڑھی منڈا دے لیکن وہ تنہا شہر کی طرح داڑھی رکھتا ہے۔ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ 10 لاکھ کی آبادی میں ایک سکھ رہتا ہے لیکن وہ کافر ہو کر بھی اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی نہیں منڈاتا۔ بھائیو، ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان مانگو کہ اگر سارا جہان کافر بھی ہو جائے پھر بھی اے اللہ ہم آپ کو نہ چھوڑیں۔ اسی کو عشق کہتے ہیں۔ میں ہوں اور حشر تک اس در کی زمین سائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی اور آخری نصیحت یہ فرمائی، لیہ جس دانی نا کی ماں تعلم من نفسک، کہ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں معلوم ہے کہ تم نے کتنی بدماشیاں کی ہیں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک اپنا سب حال معلوم ہے لیکن دوسروں کا عیب نظر آتا ہے تو پہاڑ کی مانند بہت بڑا لگتا ہے اور اپنا عیب مچھر نظر آتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اپنے عیب کا اتنا مطالعہ کرو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور ہر ہر نصیحت پر عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔